شمع میری سعادت ہے، عالم تیرا پروانہ.
خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے.
تو شمع میری سعادت ہے، عالم تیرا پروانہ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. چلو پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عالم تیرا پروانہ جاری ہے اور موضوع ہے انبیاء کا عشق رسول. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے انبیاء تشریف لاتے رہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت بھی دیتے رہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کا اظہار بھی کرتے رہے، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت کا وقت تھا، سبحان اللہ، اس وقت کیسے واقعات ہوئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقت میں حضرت آمینہ کے پاس تھی. ولادت کے وقت تمام مشرق و مغرب میں روشنی پھیل گئی، اس سے میں نے محلات شام دیکھ لیے. کیا دیکھتی ہوں کہ ایک نور نکلا اور کہا گیا کہاں لے جا رہے ہو؟ پھر اعلان ہوا کہ اس محبوب کو مشرق و مغرب اور تمام مقامات مقدسہ کی سیر کرائی جائے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سینے سے لگا کر برکت کی دعا فرمائی. سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کون سے نبی ہیں جو پیار نہیں کرتے، جو محبت نہیں کرتے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تمام انبیاء نے محبت کی، تمام انبیاء کے دلوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق، تعظیم اور گویا ایک انتظار تھا، ایک نوید تھی. بڑا خوبصورت شعر ہے نا، ہمارے نعت خواں ہمیں وہ طرز میں سنائیں گے تو بات اور خوبصورت ہو جائے گی، کہ رسول انہیں کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں.
رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں. کس شہنشاہ بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا.
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام یوں تو دنیا میں پہلے، جس کو آپ کہیں کہ ظاہری طور پر تشریف لانے والے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. آپ کو سران دیپ، یعنی جو آج کل ہمارا ملک، جو سری لنکا ہے، کولمبو جس ملک کا کیپٹل ہے، وہ ملک جو ہے، وہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے زمین پر تشریف لائے، اور آج بھی وہاں یادگار کے طور پر وہ جگہ موجود ہے جس کو ماؤنٹ آدم کہا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر وہ پہاڑ موجود ہے، اور بڑی اونچائی پہ جا کر، یعنی کئی ہزار فٹ کی بلندی پر جا کر وہ قدم موجود ہیں آج بھی، جو دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے، تو ماؤنٹ آدم وہاں موجود ہے. اب جب آپ تشریف لائے تو انہیں وحشت و پریشانی ہوئی، ون اینڈ اونلی تھے نا پوری دنیا میں اکیلے اس وقت تک. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوا اور اذان دینا شروع کی. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اب جب یہ اذان آگے بڑھی اور اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہیں؟ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، یہ آپ کے ایک فرزن اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہیں. سبحان اللہ، اے میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں، گویا اس وقت بھی حضرت آدم علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام کی گویا یوں سمجھیے کہ گھبراہٹ دور ہونے کا سبب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنا. اور میرے بیچے پیارے اسلامی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے تو اور بھی بہت سارے واقعات اس حوالے سے ملتے ہیں.
جی اعلیٰ حضرت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ میں المواہب اللدنیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے باہر تشریف لائے تو آپ کی نظر عرش پر پڑی تو ساق عرش پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسم جلالت کے ساتھ نام محمد صلی اللہ تعالی وسلم دیکھا تو عرض کی، الہی یہ محمد کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ھذا ولدک، یہ تیرا بیٹا ہے، الذی لو لاہ ما خلقتک، اگر یہ نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، الہی اس بیٹے کی حرمت سے اس باپ پر رحم فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اے آدم، اگر تو محمد کا وسیلہ دے کر تمام آسمان اور زمین والوں کی سفارش اور شفاعت کرتا تو میں اسے بھی قبول فرماتا۔ آدم علیہ السلام کی ایک کنیت تو مشہور ہے کہ ابو البشر، کیونکہ آپ ظاہری طور پر جسمانی اعتبار سے تمام انسانوں کے والد ہیں، تو آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے،
اسی وجہ سے یہ آدمی کہلاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہیں وہ آدمی کہلاتے ہیں،
جس میں منصوب ہے آدم والا،
ٹھیک ہے۔
تو ویسے تو آپ کی مشہور کنیت ابو البشر ہے، لیکن اس نسبت سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے، تو آپ کی ایک معروف کنیت کے علاوہ دوسری کنیت ہے ابو محمد۔
اچھا،
محمد کے والد۔
حاجی
صاحب، انسان جو ہوتا ہے نا، بنیادی طور پر وہ دو چیزوں سے مرکب ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے روح، ایک ہوتا ہے جسم،
ٹھیک ہے،
اور ان دونوں میں اصل روح ہوتی ہے۔ جب تک روح جسم میں موجود ہے، یہ جسم جو ہے یہ حرکت و سکنت کرے گا، اور جیسے ہی روح کا پرندہ جسم کے پنجرے سے پرواز کرتا ہے یہ بالکل مٹی ہو جاتا ہے۔ اگر جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی والد ہیں، ابو البشر ہیں، ابو محمد ہیں، لیکن اگر روحانی اعتبار سے، روح کا اعتبار کیا جائے تو معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ چنانچہ تفسیر روح البیان میں سورۃ الانعام کی ایک آیت کے تحت بڑی پیاری اور جھما دینے والی روایت ہے کہ فرماتے ہیں، قال اہل الاشارتی، اہل حقیقت صوفیہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی کما خلق آدم ابتداء وجعل اولادہ منہ، جس طرح اللہ تعالی نے ابتداء آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر آپ سے آپ کی اولاد کو پیدا کیا، کذالک خلق روح محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبل الارواح، اسی طرح تمام روحوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی روح کو پیدا فرمایا، ثم خلق الارواح من روحه، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس روح سے دوسری روحوں کو پیدا فرمایا۔ اب نتیجہ اور حاصل کیا نکلا، آگے فرمایا، فکان آدم ابل بشر وکان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابل ارواح، یعنی آدم علیہ السلام ابو البشر ہوں گے، جسمانی باپ ہوں گے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابو الارواح یعنی روحانی باپ کہلائیں گے۔ اور اس چیز کو آدم علیہ السلام نے بھی بیان کیا، اعلی حضرت ایک اور کتاب کے حوالے سے فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب محبت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد فرماتے تو یہ کہتے، یا ابنی صورتن و ابی مانن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔
یعنی اس وقت سے، یعنی یوں بھی کہا جائے کہ اس خوبصورت واقعے سے یہ بھی پتا چلا کہ دنیا کے قیام سے ہی، ویسے تو آسمانوں پر، عرش پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا ہو ہی رہا تھا، مگر زمین پر جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ڈے ون سے گویا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہونا شروع ہو گیا۔ میرے آقا کو تشریف لانے میں ابھی ہزاروں ہزار سال باقی ہیں، مگر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان کا تذکرہ کیا کرتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنا تو وحشت اور پریشانی دور ہو، توبہ کے قبول ہونے کا واقعہ بھی آپ نے سنا، اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے، ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میرے نخل۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ دیکھنے میں تو میرے پھول ہیں یعنی میرے بیٹے ہیں، لیکن حقیقت میں میرے نخل ہیں یعنی میری اصل ہی وہی ہیں، میرے باپ وہ ہیں، کچھ سے پہلے یہ دنیا میں جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور بنا دیا گیا، اور اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے۔
اس گل کی یاد میں صدا گل بشر کی ہے.
اب ذرا غور کیجئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان انبیاء بیان کرتے چلے گئے.
حاجی صاحب آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ بظاہر پہلے نبی اور دنیا میں تشریف لانے والے آدم علیہ السلام ہیں, اور واقعتاً ایسا ہی ہے. ایک ہوتا ہے بعثت, کسی نبی کو مبعوث کرنا, لوگوں میں بھیجنا, ایک ہوتا ہے نبوت کا منصب عطا کرنا. صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا, رسول اللہ متا وجبت لک النبوہ, یا رسول اللہ آپ کو نبوت کا منصب کب دیا گیا, آپ کے سر پر نبوت کا تاج کب سجایا گیا؟ تو ارشاد فرمایا آدم بین الروح والجسد او کما قال, کہ میں اس وقت نبی بنا دیا گیا تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان. یعنی نبوت کا منصب دینے میں, دیے جانے میں اول نبی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, اور دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لانے میں پہلے نبی آدم علیہ السلام.
کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایک اور بڑے خوبصورت شعر میں اعلیٰ حضرت اس فلسفے کو, اس پوری تھیوری کو سمجھاتے ہیں. معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے, لیکن وہاں بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں, وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اول بھی ہیں, آخر بھی ہیں, اور یہ سمجھنے والی بات ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کال سے ہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ پھول بھی ہیں اور نخل بھی ہیں. بہرحال کیا بات ہے میرے آقا کی, جبھی تو ہم کہتے ہیں تو شب میں رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا.
وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے باطن, وہی ہے ظاہر, وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے باطن, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, وہی ہے ظاہر, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے.
نماز, اب یہ جو معراج کی رات ہے, اس میں بھی انبیاء کے عشق رسول کی ایسی شاندار دلیل. بہت سارے واقعات ہیں جو پچھلے سلسلے میں ہم ڈسکس کیے تھے, اور ان دو واقعات کو جب میں بیرون ملک میں تھا, میں نے وہاں سے کوشش کی تھی بیان کرنے کی, کہ ایک تو جو اس پورے سفر میں بڑی خوبصورت نماز ہوئی مسجد اقصا میں, سارے انبیاء موجود ہیں, اور ایک روایت کے مطابق اقامت بھی کہہ دی گئی ہے, امام کا انتظار ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوتی ہے, جبریل امین ہاتھ پکڑتے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو امامت کے مسلے پر کھڑا کر دیتے ہیں. اب یہاں یہ نماز کیوں کروائی گئی, سارے انبیاء کو کیوں بلوایا گیا, یہ کیوں نماز ادا کروائی گئی؟ سبحان اللہ, اعلیٰ حضرت اسی کلام کے ایک شعر میں پوری بات سمجھا دیتے ہیں کہ نماز اقصا میں تھا یہی سر, عیاں ہو مانائے اول آخر, ہے دست بستہ پیچھے حاضر, جو سلطنت آگے کر گئے تھے.
نماز اقصا میں تھا یہی سر, عیاں ہو مانائے اول آخر, نماز اقصا میں تھا یہی سر, عیاں ہو مانائے اول آخر, دست بستہ ہے پیچھے حاضر, کے دست بستہ ہے پیچھے حاضر, جو سلطنت آگے کر گئے تھے,
جو سلطنت آگے کر گئے تھے, جو انبیاء اپنے اپنے دور میں مبعوث ہوئے, آج سب صفوں میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور آقا امام ہیں. یہ میسج دینا تھا دنیا کو کہ کس کی امامت ہے, امام الانبیاء کون ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی حضور, آپ کچھ فرمائیں گے اس موضوع سے متعلق.
صاحب آپ کی بات کو میں تھوڑا کنٹینیوٹ کروں گا. بڑی دلچسپ بات ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو جو یہاں مسجد اقصا کے اندر گویا کے بلوایا گیا ایک طرح سے, تو یہ شاید اس کا نتیجہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے جب ان کو بھیجا, اور یہ اب خوشخبریاں دے رہے ہیں اپنی اپنی کتابوں کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ، اپنی امت کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ، تو دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ اتنی عظمت والا نبی ہے تو اس عظمت والے نبی کی زیارت تو کرنی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے تذکرے کر رہے ہیں. تو رب تعالیٰ نے پھر سب پہ کرم کیا، اور کیسا کرم کیا کہ نماز اقصا کے اندر اس ساری بات کو واضح کر دیا، اور محبوب علیہ السلام کے جلوے سارے انبیاء کو دکھا دیا. گویا کہ یہ ان کی جو قلبی کیفیت تھی، خواہش تھی، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نتیجہ یہ اس صورت کے اندر عطا فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ بھی نبی کریم علیہ السلام کے عاشق، کس انداز کے ساتھ؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، آپ نے تورات کے اندر ایک امت کا ذکر پڑھا، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، ایک ایسی امت کا میں نے تذکرہ پایا ہے کہ جس کی بڑی عظمت ہے، کہ وہ اگرچہ بعد کے اندر آئیں گے لیکن ان کا مقام پہلے ہوگا. پھر ارشاد فرمایا یا اللہ، وہ ایسی امت ہوگی کہ نیکی کریں گے، نیکی کے فقط ارادہ کریں گے تو اس پر ان کو ثواب ملے گا، اور اگر کر لیں گے تو 10 گنا ثواب ملے گا. گناہ اگر وہ ارادہ کریں گے تو لکھا نہیں جائے گا، لیکن جب گناہ کریں گے تو تب لکھا جائے گا. یا اللہ، میں نے اس ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ جو فے کھائیں گے، یعنی غنیمت چونکہ پچھلی امتوں پر حرام تھی، اور نبی کریم علیہ السلام کی امت کے لیے جائز قرار دی. عرض کرتے ہیں کہ الہی، یہ امت مجھے عطا کر دے. تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے تلک امت احمد، کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تیری امت نہیں بلکہ یہ میرے محبوب کی امت ہے. پھر اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ جو صدقہ کھائیں گے اور صدقہ ان کے پیٹوں کے اندر ہوگا، اس کے باوجود ان کو اجر دیا جائے گا. حالانکہ پچھلی امتوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اگر صدقہ دیتے تھے تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اور جس کا صدقہ قبول ہو جاتا تو آگ اس کو اٹھا کے لے جاتی، چلا دیتی. تو یا اللہ، یہ ایسی امت ہوگی کہ کھائے گی بھی خود، پیٹ کے اندر صدقہ ہوگا، اس کے باوجود اس پر اجر بھی ملے گا. تو یا اللہ، ایسی عظمت والی امت مجھے عطا کر دے. تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تلک امت احمدہ، یہ تو میرے محبوب کی امت.
واہ واہ واہ.
اچھا، اب اس طرح سلسلہ چلتا رہا، کافی طویل روایت ہے. آخر کے اندر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ساری چیزیں سنی، اور رب تعالیٰ یہی ارشاد فرماتا کہ تلک امت احمدہ، تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا ربی فجعلنی من امت احمد، یا اللہ، جس کی اتنی عظمت ہے تو پھر اس امت کے اندر مجھے شامل کر دے.
یعنی یہ تو ہمارے لیے بھی کتنی پراؤڈ کی بات ہے، کتنی فخر کی بات ہے کہ انبیاء جس امت میں موسیٰ کریم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا اتنا بڑا اسٹیٹس، اور وہ تمنا کرے
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت
جی،
کہ اولو العزم انبیاء میں سے یہ ہے.
جی جی،
اولو العزم انبیاء وہ ہیں کہ جو سارے انبیاء اور رسل میں سے فقط 6 انبیاء اور جن کا مقام تمام انبیاء سے بڑھ کر
جی،
قرآن پاک میں کثرت سے ان کا
ون آف دا ٹاپ،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کثرت کے ساتھ،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ یا اللہ مجھے اس امت میں شامل کر دے، تو یہ اے امتیوں ہمارے لیے بھی کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اور سرکار علیہ السلام سے کیسا عشق چھلک رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عشق سرکار علیہ السلام سے تو ہے ہی. ہم گناہگاروں سے بھی کیسا تھا جو معراج کی شب مشورہ دیا کہ حضور واپس جائیے، یہ 50 نمازیں آپ کی عمر نہیں پڑ سکیں گی.
جی، کہ جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ نے بیان کیا، صحیح مسلم کی روایت
جی،
آپ فرماتے ہیں کہ مررت بقبر موسیٰ وهو قائم يصلي في قبره،
ٹھیک ہے،
میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہو کر، عاشق یہی کہتے ہیں کہ درود و سلام پڑھ رہے
ہیں.
کیونکہ اصل کے اندر عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تو بات بنتی یہی ہے کہ جس محبوب کے لیے عرش کو سجایا گیا،
اللہ،
اعلانات کروائے گئے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے
ہیں،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر سارے تو خوشیاں منا رہے ہوں اور سارے انتظار کر رہے ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انتظار نہ کر رہے ہوں؟ تو وہ اپنے گھر کے اندر مزار میں کھڑے ہو کر، یہی ہوگا کہ وہ کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چاہت اور اس کا اظہار وہ ایک اور مقام پہ بھی ہوا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی، اپنا آپ دکھا دے، اپنا جلوہ دکھا دے، تو تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی. تو اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا صلہ کیا ملا, گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں کہ الہی میں تجھے نہیں دیکھ سکا, کوئی بات نہیں, لیکن الہی جو تجھے دیکھ کے آ رہا ہو اس کو تو دکھا دے.
اللہ اللہ اللہ, وہ آنکھیں دکھا دے.
تو رب تعالیٰ نے گویا کہ
با با با
وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب چھٹے آسمان پہ کھڑے ہو کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لا رہے ہیں, تو ایسے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے ہیں اور 50 نمازیں فرض کی, حالانکہ رب تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے, وہ چاہتا تو ابتدان ہی 5
جی جی جی
وہ فرماتا, لیکن
اس کی
ایک حکمت یہ بھی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیدار مصطفیٰ کریں, وہ دیدار مصطفیٰ وہ جلوے دیکھیں کہ جو رب تعالیٰ کے محبوب رب کی زیارت کرنے کے بعد واپس تشریف لا رہے ہیں, اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ جلوہ مصطفیٰ
اور وہ بار بار دیکھیں, واپس بھیجتے واپس آتے بار بار جانا. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روایت سے رسائی کا بھی کیسا علم ہوتا ہے کہ وہاں ایک بار عرض کی گئی کہ یا اللہ جلوہ دکھا دے, اور یہاں بار بار جا رہے ہیں, اور ایک بار تو بلایا گیا یہاں تو خود جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, کسرے دنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ آتے یہ,
کسرے دنا تک کس کی رسائی, 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 جاتے یہ ہے آتے یہ ہے, جاتے یہ ہے آتے یہ ہے.
بڑی پیاری روایت, اس سے ضمناً جو ہے دو عقیدے بھی ثابت ہوتے ہیں. انہوں نے ارشاد فرمایا, مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ میں معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا, وہ قائم یصلی, وہ کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے, یا دوسرا معنی کریں کیونکہ یصلی کا معنی درود پڑھنا بھی ہوتا ہے, درود پڑھ رہے تھے. تو یصلی جو ہے نماز پڑھنا یا درود پڑھنا یا قائم کھڑا ہونا, یہ زندہ کی صفت ہے. اس سے انبیاء کی حیات کا بھی ہمیں شعور ملتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو, اپنے بزرگ بندوں کو, نیک بندوں کو اتنا اختیار دیا ہے اپنی بارگاہ میں کہ اس کی بارگاہ میں چلتی ہے.
ہاں نہیں, دوسری تیسری بات کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی نظر عطا فرمائی کہ گزرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر کے اندر دیکھ لی.
سارے
عرش پر ہے تیری گزر. اعلیٰ حضرت کا قلم پھر کیسے خاموش رہے. السلام سے حیا نہیں. میں آپ سے بات تو کروں گا لیکن ہمارے یو کے والے بھی ہمارے ساتھ ہیں, تھوڑا ان کو بھی لے لیتے ہیں, کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں. جی برادر فرام یو کے, یو کین سے سم تھنگ اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر ٹاپک, دیٹ ٹوڈے از ٹاپک آف عشق رسول آف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام. یو کین ہیئر اس.
جی علی صاحب,
ماشاء اللہ ماشاء اللہ
الحمد للہ, وی کین ہیئر یو ماشاء اللہ. فار آور انگلش اسپیکنگ ویورز ہیئر ان دی یو کے, Alhamdulillah, this beautiful silsila on Madani channel, Alam Tera Parwana.
Not only for UK, you can talk for all viewers of English Madani channel.
Inshallah, all over the world.
All over the world.
This beautiful silsila in which we talk about Ishq-e Rasool in the previous weeks, Alhamdulillah, they have talked about the love animals had for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, then children, bachon ka Ishq-e Rasool, and today, Alhamdulillah, beautiful topic of انبیاء علیہ السلام کا عشق رسول, یعنی دا لو آف دا پروفیٹس آف اللہ عز و جل علیہ السلام فار دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ الحمد للہ یو اسٹارٹڈ آن اے ویری بیوٹیفل نوٹ اباؤٹ دا اسٹیٹس آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم امانگسٹ دی انبیاء. اینڈ ماشاء اللہ یو مینشن دا فیو بیوٹیفل اشعار آف سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت And I think there's one other share which I would like to mention as well, which I think is relevant.
Subhanallah.
Where the shayr says, regarding the status, the maqam of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that, اے نظم رسالت کے
چمکتے
ہوئے مقتا تو نے ہی اسے مطلعِ انوار بنایا.
سبحان اللہ.
And if I could just explain here for our English speaking
viewers. Before you explain it, it's more good that we hear that particular beautiful couplet in that طرز also, in that tune, mashallah. حضور اگر یہ طرز میں بھی سنا دیں. بہت خوبصورت شعر ہے اور مولانا حسن رضا خان صاحب کا غالباً کلام ہے نا یہ. اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا سبحان اللہ تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا ایسا تجھے خالق نے ترادا. اس طرز رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا.
اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مطلع چمکتے ہوئے مقتا اے نظر میری سالت کے چمکتے ہوئے مقتا تو نے ہی اسے مت
چلیں آپ پہلے انگلش ویورز کو اس کا ترجمہ بتائیں پھر انشاءاللہ ہو سکا تو اردو والوں کو بھی ہم کچھ عرض کریں گے
انشاءاللہ. Here مولانا حسن رضا خان the brother of سیدی اعلی حضرت they mention they use a metaphor of a nazm.
سبحان اللہ.
And in a nazm the first couplet is also always known as the matla and the last couplet is also always known as the maqta, normally where the shayr uses his mentions his name. Now here brother ala hazrat is saying that although bazahir the prophet sallallahu alaihi wasallam came at the end, but by his coming Hazrat Adam alayhi salam and all the other prophets alayhi salam gave them the fazilat as well. What a beautiful way of summing up the maqam, the status, the beautiful special status of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam.
Subhanallah. Yani badi khubsurat baat, wo kehta na ke terminologies mein, istilahat ke zariye samjhaya hai, ke maqta aur matla, jo log shayari ko kuch samajhte hain, to پہلا شعر ہوتا ہے کسی بھی چیز کا کسی بھی کلام کا وہ مطلع کہلاتا ہے اور مقتا جو ہے وہ آخری شعر کہلاتا ہے جس میں عموماً شاعر اپنا نام لکھتا ہے. تو نظم رسالت سے کیا خوبصورت تشبیہ دی ہے کہ ایک پوری نظم ہے سارے انبیاء اس میں موجود ہیں آقا تشریف تو آخر میں لائے ہیں مقتا ہیں لیکن کیا خوبصورت بات مولانا اسد رضا خان صاحب لکھتے ہیں اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا آقا آپ کی تشریف آوری کی برکت سے ساری نظم رسالت جو ہے وہ مزید چمکدار نورانی اور برکت والی ہو گئی. سبحان اللہ.
اس کے اندر اسی شعر میں تھوڑی سی مزید بھی
سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی
یہ ایک تو یہ اصطلاح ہے نا اصطلاح کے ساتھ ساتھ ایک اور لطیف نقطہ اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جو نظم ہے وہ نظم ہوتی ہے ایک ہار کو بولتے ہیں پرونا اصل کے اندر ہوتا ہے پرونا
ٹھیک
ہے جی تو چونکہ یہ ایک پوری جو گروہ انبیاء ہے یہ گروہ انبیاء گویا کہ یہ اسی طرح یہ ایک لڑی کی شکل میں ہے اور ایک ہار کی شکل میں اور پھر ان کے اندر ہیرے ہیں اور ہیرے وہ چمک رہے ہیں.
واہ کیا بات.
تو یہ جس طرح یہ نظم فرما کر نظم کو نظم بولتے ہی اس لیے
کہ وہ سب جڑی بھی ہوتی ہے
پوری بھی ہوتی ہے.
کیا خوبصورت بات, کیا خوبصورت بات ہے. انبیاء کا عشق رسول ہمارا موضوع ہے اور انشاءاللہ ہمیں اپنے سیگمنٹس کی طرف بھی جانا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تمام انبیاء کو لیکن اول العزم انبیاء جن انبیاء کا نام ہم نے سنا کہ جن کا تذکرہ اور جن کا مقام بہت بڑا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کی فہرست میں بہت بڑا نام بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں
بہت محبت کا اظہار بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زبانی بھی بہت ملا کرتا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی بڑا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا کرتے. جی
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو کائنات میں اور تمام رسولوں سے افضل ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کائنات میں سب سے افضل ذات حضرت ابراہیم,
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی اتنا بڑا اسٹیٹس, یعنی یوں سمجھے کہ سیکنڈ آف دا لسٹ. مگر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے کہ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دعا کی ربنا وابعث فیہم, اے اللہ ان لوگوں میں سے خود انہیں میں سے ایک رسول بھیج, تو ان سے فرمایا گیا, حضرت ابراہیم سے فرمایا گیا کہ ہم نے تمہاری دعا قبول فرما لی اور وہ ختم الانبیاء سب نبیوں کے بعد جلوہ افروز ہوں گے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے خود پیاکا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک کی بشارت دی. ایک اور جگہ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے, تو ارشاد فرمایا ضرور میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہوں اور جن لوگوں نے میرے ظہور کی بشارت دی ان میں آخری بشارت دینے والے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, میں ان کی بشارت ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یو کے اسلامی بھائی اگر ہمیں کچھ اس موضوع پر مزید مدنی پھول انگلش زبان میں عطا فرمانا چاہیں یا اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس کو سمرائز کرنا چاہیں فار اوور انگلش ویورز.
جی سر ماشاء اللہ بیوٹیفل ٹاپک ایز آلویز اینڈ ٹو سمرائز واٹ دی برادرز ہیو آلریڈی بین ٹاکنگ اباؤٹ. Any Anbiya, amongst them the likes of Sayyidina Musa, Kalimullah ala Nabiyyina wa alayhi salatu wa salam, they used to have this desire that they were in the ummah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Any Hazrat Musa alayhi salam read in the Torah Sharif that there will come one ummah that whenever they make intention for a bad deed, then they will not get the guna for it until they carry out the bad deed. However, when they make intention for a good deed, they will get the reward straight away, even before they do the action. And when they actually carry out that action, they will get reward for that 10 times.
Allah.
And upon hearing about this, reading about this, Hazrat Musa alayhi salam asked Allah Azza wa Jal that who, about which ummah this is. And Allah Azza wa Jal replied that this was the ummah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And at that point, Hazrat Musa alayhi salam first of all desired that this ummah be given to him, that he was to lead this ummah. And then at the end he makes the desire that he wished that he was part of this ummah. And for all the viewers of Madani channel watching today, what this should reinforce the message for us that how lucky we are that we are in the ummah of the beloved of Allah Azza wa Jal, of the best of creation, of the Imamul Anbiya, yani the leader of all of the Anbiya. How lucky we are to be in his ummah, that ummah that the prophets used to make dua that they were in this ummah as well.
Allah Allah. Acha yahan wo ek ala hazrat ka sher to nahi hai lekin salatu salam mein padha jata hai, bada relevant hai. Wo badi khoobsurat baat us shayar ne likhi hai ke wo hamare nabi unke hum ummati, امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. یعنی یہاں امتی ہونا کتنا بڑا شرف ہے, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور اس پر پراؤڈ بھی کرنا چاہیے اور پھر اس امتی ہونے کا حق بھی ادا کرنا چاہیے. یعنی اتنی بڑی نعمت رب نے بن مانگے عطا کی. دیکھیں ہم نے ڈیزائر نہیں کیا تھا, ہم نے کوئی دعا نہیں کی تھی پیدا ہونے سے پہلے کہ یا اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنانا. یہ رب کی عطا ہے, بن مانگے اتنی بڑی نعمت عطا کر دی جس کی انبیاء التجا کرتے, انبیاء دعا کرتے. تو اب امتی بن گئے ہو تو سچے امتی بننے کا حق بھی ادا کرو. اس موضوع کو لے کر چلتے ہیں مزید انشاءاللہ, کچھ کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں اور پھر انشاءاللہ عز و جل ہم نے اپنے سیگمنٹس کی طرف بھی جانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد شفیق اتاری مدینہ شریف سے عرض کر رہا ہوں.
سبحان اللہ.
عبد الربیع بھائی ہم آپ کا سلسلہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور میرے ایک نا خان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں یہ سنا دیں. حبیب خدا کا نظارہ.
واہ واہ واہ, مدینہ شریف سے کال آ گئی, کیا بات ہے. بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے, سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. مدینہ منورہ میں ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں, ہمارا سلام بارگاہ رسالت میں ضرور عرض کیجئے گا. آپ کی فرمائش انشاءاللہ امیدیں پوری کریں گے. اگلی کال دیجئے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عرب شریف مکہ تل مکرمہ سے محمد عمران اتاری عرض کر رہا ہوں.
کیا بات,
میری آپ سے یہ التجا ہے عرض ہے کہ باپا جان کی کوئی منقبت یا کوئی پنجابی کلام سنا دیجئے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آج لگتا ہے ہمارا مطلب قسمت کا ستارہ عروج پہ, پہلی مدینہ شریف کی کال, دوسری مکہ شریف کی. سبحان اللہ. آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجئے گا حضور. مکہ میں تو ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے, ایک بار درود شریف پڑھ کر ہی ہمیں تحفہ بھیج دیجئے گا. جی چلیں بھائی, مکہ مدینے کی کچھ فرمائشیں پوری کر لیں اور پھر انشاءاللہ موضوع کو لے کے آگے چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دلوں جان پر نثارا کروں میں. حبیب خدا
منقبت میرے لیے سنت.
اتار ہمارا ہے, اتار ہمارا ہے, دل جان سے پیارا ہے, دل جان سے پیارا ہے. اتار ہمارا ہے, اتار ہمارا ہے, اتار ہمیں اپنے ہے, دل جان سے پیارا ہے. اتار ہمیں اپنے ہیں, دل جان سے پیارا ہے. اتار ہمیں اپنے, دل جان سے پیارا ہے. اتار ہمیں اپنے, دل جان سے پیارا ہے. او شاخ کنارا ہے, اتار ہمارا ہے. او شاخ کنارا ہے, اتار ہمارا ہے. سب دوڑ پڑے جامے انوار سنندے نے, ایک مرد کلندر نے دنیا کو پکارا ہے. ویران بنے گلشن جب چل پڑے مستانے, ویران بنے گلشن جب چل پڑے مستانے. اتار کی محنت سے یہ باغ دلارا ہے, اتار کی محنت سے, اتار کی محنت سے یہ باغ دلارا ہے. دل جان سے پیارا ہے, دل جان سے پیارا ہے. اتار ہمارا ہے, اتار ہمارا. ہمارا ہے۔
چلیں گے ہم اپنے بڑے خوبصورت سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک نظر اپنے آپ پر، جس میں ہم کوشش کرتے ہیں اپنی ایک عادت کو درست کرے اور کچھ تلفظ کی بھی درستی کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں سلسلے کی طرف، سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک نظر اپنے آپ پر۔
اخلاق ہو اچھے، میرا کردار ہو سترا، محبوب کا صدقہ تم مجھے نیک بنا دے۔
ماشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں اپنے سلسلے میں کسی ایک ایسی غلطی کو دور کرے جو ہم سے نارملی ہو جاتی ہے توجہ نہ ہونے کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے، اور بعض اوقات اس کا بڑا نقصان بھی اٹھایا جاتا ہے۔ آج جس غلطی پر توجہ دلانی ہے، یہ نارملی گھروں میں بھی ہو جاتی ہے، دعوتوں میں بھی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ گرم چائے ہے، اب چائے ہے یا کوئی گرم سالن ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو گرم ہے یا بہت ہیوی ہے، وزنی ہے، وہ دیتے وقت بعض اوقات کسی کے سر کے اوپر سے دی جا رہی ہوتی ہے، یعنی کوئی یہاں بیٹھا ہے اور انہوں نے مجھے دینی ہے، اب ان کے اوپر سے کوئی دے رہا ہے تو وہ ہاتھ سے چھوٹ کر کسی پر گر بھی سکتی ہے، اگر وزنی چیز ہے تو بھی کسی کو نقصان پہنچ جائے گا، اور اگر گرم چیز ہے، آپ ذرا سوچیں کہ برتن چھوٹ گیا، آپ مہمان بیٹھے ہوتے تو لوگ اوپر سے دے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بڑا رسک ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی گرم چیز۔ اچھا پھر اس میں ایک اور بھی بازو کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ چائے کی بازو کا ٹرے لے کر آ رہے ہیں، اب بندہ بیٹھا اس طرح پیچھے سے کوئی لا رہا ہے اور لا کر اس نے ہمارے اوپر سے آگے رکھنی ہے اور ہم اٹھ گئے اس دوران، یا ہاتھ اٹھ گیا تو جیسے ہی ہاتھ اٹھا اس کے برتن پہ لگا اور اب ذرا وہ برتن سر پہ گرا، گرم چائے گر گئی، گرم دودھ گر گیا، اور کئی بار اس وجہ سے لوگوں کے جلنے کے واقعات بھی ہوئے۔ یا کوئی بہت ہیوی چیز ہے آپ اٹھا رہے ہیں تو کم از کم یہ تو دیکھیں نا کہ اس کے نیچے تو کوئی شخص نہیں ہے، ورنہ اگر وہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹی تو وہ کتنا بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ کچھ مدنی پھول مختلف زبانوں میں بھی ہم دے دیتے ہیں تاکہ آئندہ آپ بالخصوص اسلامی بہنیں یا وہ افراد جو کھانا وغیرہ پیش کرتے ہیں، چائے پیش کرتے ہیں، یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ کوئی بھی چیز کسی کے اوپر سے پیش نہ کریں کہ اگر پیش کرتے کرتے وہ ڈراپ ہو گئی ہمارے ہاتھ سے تو وہ کتنا بڑا نقصان، بعض اوقات جان لیوا بھی یہ پوزیشن ہو سکتی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس بات کا خیال رکھیں گے، اور اس بارے میں کچھ مدنی پھول پنجابی زبان میں، پھر سندھی میں، سرائکی میں اور بلوچی میں سنتے ہیں۔ جی حضور، کچھ ہمارے پنجابی ناظرین کو بھی سمجھا دیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے نازک جو معاملے ہوتے تو اسی نشاندہی کیتی ہے، اے عموماً غفلت دی وجہ تو اور وقت بچاؤ واسطے جلد بازی کا نتیجہ ہوں کہ اسی دوجے کی پرواہ نہ کریں دے، اور اے وزنی شہ اور بسا اوقات کوئی دھار دار چیز ہوں دی ہے
جی،
وہ اسی کسی شخص بیٹھے ہوئے شخص کھلوتے ہوئے شخص اتو دے رہے ہونے، خدا نہ خاصا ساڑے ہاتھ چو سلپ ہو جائیں یا اپنا ہاتھ وغیرہ یا اپنا چہرہ آگے پیچھے کرے تو اس نقصان ہو سکتا، اور بعض نقصان ایسے ہوں جنہ کا ازالہ ہو سکتا، یعنی کپڑے اتنے اگر کھانے کا دا داغ لگ گیا یا کچھ جی ہو گئی تو عیدہ تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن خدا نہ خاصا اگر کسی کی اکھ ضائع ہو گئی یا کوئی گرم شہ آئی اس دے چہرے ہوتے، وہ جلد ہوتا ہے، وہ گرم شہ
جی
چاہ وغیرہ لگ گئی اور ساری زندگی واسطے وہ بندہ عیبدار ہو۔
اچھا بعض اوقات بچیاں ہوتی ہیں، اچھا بچیوں میں اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی عیب ہو جائے تو وہ اور ان کے لیے پرابلم جی کریٹ ہو جاتا ہے، تو یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کہ جی سندھی ناظرین نو
جی بالکل تمام جی ان شہ کے بارے میں توجہ ڈیاری ہے، تمام ضروری ہے، اساں بھی جدیں اساں جے گھرن میں مہمان اچن یا پنجے گھر میں ماحول میں ویٹھا ہو
چاہ تو ویسے
جدے بھی جی چائے ہو جے یا گرم کھادو ہو جے تو جدے بھی کہیں کے پیش کرجے تو پویا نہ بلکہ احتیاط سے سامو پیش کرجے، تو ان میں بے خیالی من جو ہتھ بھی اٹھی سکے تو یا وہ کھادو یا وہ چائے ان کے کپڑن تے یا ان کے جسم تے کری سکے تھی، جن کی طرف تم اشارہ بھی کرے تو ان کے نقصان جو کافی ڈیئن تھی جو کا سو ان کے یہ محسوس تھی سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جل اساں کی ان عادت کا محفوظ فرمائے۔ چائے میں بھی
اس میں اگر یہ بھی اضافہ کر دیں کہ اگر بالفرض آپ کو گرم چیز لے کر آ رہے ہیں تھوڑا اعلان کر دیں کہ ذرا بچیے گا، سائٹ پہ ہو جائیے گا، کیونکہ اگلے کو تو پتہ ہی نہیں نا پیچھے سے کیا لے کر آ رہے ہیں، تو وہ تھوڑا احتیاط کر لے گا، آپ کو راستہ دے دے گا۔
بالکل، مطلب جنہیں بھی چائے پیش کرجے تو یہ اعلان بھی کرجے تو بالکل گرم آ، تھوڑا احتیاط کرجو۔
ہمارے بلوچی اسلامی بھائیوں کو بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔
کھانا اسلامی علومک ماشاء اللہ سلسلہ نور عالم تیرا پروانہ اور دسا رکن شورا بعض اہم مسئلہ بارہ توجہ تھی کہ ننا سے روٹین سے کہ نن اوراٹھی تورو کن تینا دفتر تینا دکان جاگا سے اگر کنے پین کا سے اگر گیڑا چروئیے تو کن تن آوار کے بندق تورو کے تو یہ وہ نہ کاٹومن کاٹومن زین کے درفے واؤ گیڑائے اور ارٹنی کو بندق نہ دوٹی تے وا تو داٹی دا گیڑا نہ احتیاط کبو کہ مطلب مثال نم اوراٹھی اگر ارغ نہ ٹیما تولو کرے تو اگر ڈونگا کتھک شاہو کے یا پین گرم گیڑا سے دنیا چاہ سے تو کم از کم کوشش کرو کہ کسے نہ کاٹو میں بچائے گو اگر شیف کا سٹولو کے تو او دے سائے او نہ سائیڈن اور توار خلقو کہ بھائی تینے مچھے سنبھالا بو تینا حفاظت کبو دا گیڑا گرم ہے تینے او چنائے داڑن مرتخ بو.
چلے جناب سرائکی والوں کو بھی کچھ ارشاد فرمائیں.
ماشاءاللہ اس سلسلے دے وچ جس طرح کے بہت ساری ایسی اساں عادات کے ذریعے درست نے نونیاں اساں وہ بیان کرنے ہیں. اج جڑی ساڈی عادت ہے او اے ہے کہ بسا اوقات اساں کسی دعوت تے ہونے اور دعوت تے کوئی اسلام بھائی آنے اور حد دے وچ اسے چائے یا سالن یا کوئی اس طرح دی چیز ہے اور او اسلام بھی بیٹھن اور اتو ایک اسلام بھائی آیا بالفرض چاہ گن کے آیا یا سالن گن کے آیا تا اس سامنے ایک اسلام بھائی او اسے اتو چاہ کے تے اس چیز نو جلے او کیچ کریں دے گھن دے تا اس تو اے ہوندا کہ بسا اوقات اگر بالفرض او گرم ہے یا گرم ہون دی وجہ تو او اس دا ہاتھ پوری طرح اس نو پکڑ نہیں سکدا یا کچھ بھی ہو سکدا ہے پھسل گیا تا اے ہو سکدا ہے کہ او گرم چاہ ہے یا او اس تو علاوہ کوئی سالن وغیرہ ہو سکدا ہے اس دے اوتے گر ونجے. اچھا پھر ایسی جگہ تے جتھے اساں کوئی محفل وچ بیٹھے ہاں یا کسی شادی تے ہاں اور کپڑے خراب ہو ونجو ہن کس سائڈ تے ونجے کدے ونجے مان کے کس طرح کپڑے وہ اپنے چینج کرے تا اس طرح اس طرح دی عادت تو سانو کوشش کرنی چاہیے کہ بچنا چاہیے اور اگر اس طرح دی کدے صورت ہووے بھی صحیح تا بچوں کا بھی خصوصی خیال
رکھنا لانے والے کو بھی احتیاط کرنی اور ہمیں ویسے بھی بچنا جب دیکھ لیا نا کوئی بندہ گرم چیز لے کر آ رہا تھوڑا سا احتیاط کرنے میں آسانی ہے. یو کے کے سلائبے بھی ہمارے ساتھ ہیں. یو کین آلسو شیئر سم فلاورز اباؤٹ دیٹ ٹاپک بیکاز وہاں بھی اس طرح کی چیزیں تو ہو جاتی ہوں گی.
جی ماشاء اللہ جی صاحب اٹس اے ریلی امپورٹنٹ ٹاپک دیٹ یو ہیو فوکسڈ آور مائنڈز اپون اینڈ آئی ول شیئر ود آور ویوز آف مدنی چینل ایز ویل دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی امپورٹنس of being careful when you're carrying anything hot, whether that's tea, whether it's boiling water in a kettle, or whether it's some hot food. A moment what happens is if we, for example, have a dawat at our house, or we're in a group of people, then sometimes it has been seen that people are taking this hot substance and carrying it over somebody's head. Now the risk or the danger with that is that the person who you're carrying it over, A, the person carrying it could make a mistake, he could slip, and what happens, all of that falls on somebody and it could really seriously damage him. Or the person who you're carrying it over, he moves his arm, he moves or he stands up suddenly, as can happen. Then again, there is a great danger that you could scold him, you could damage him and cause him problems for life. So alhamdulillah, through this silsila of Madani channel, we're trying to create this awareness that if you, this situation faces you, do it in such a way that you're not causing risk or danger to anybody and especially to children. Because some children are unpredictable.
Yes, unpredictable.
Today your child is here in front of you. Within 30 seconds, he might be on the other side of the room.
Bilkul sahi keh rahe. But isme ek aur baat aapki. When you're talking about that topic, I realize that when we are in flight, and the staff of the flight or aircraft, they are very, responsible and trained. So whenever they serve the tea, what they did, wo kya karte hain? جب آپ جہاز میں ہوتے ہیں تو وہ چائے کیسے سرو کرتے ہیں؟ مجھے آپ کی بات سے یاد آیا اور اس کی عادت اگر ہم بھی اپنا لیں کہ جب آپ کے ہاتھ میں کپ ہوگا اور ان کے ہاتھ میں تھرمس ہوگا تو وہ ٹرے پیش کریں گے آپ کو اور کہیں گے اس پہ اپنا کپ رکھ دیں. وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے چائے نہیں دیں گے, اس ٹرے پہ کپ رکھوائیں گے, وہ ٹرے اپنے قریب کریں گے اور اس پہ چائے بھریں گے تاکہ اگر جو کچھ ہونا ہے اس ٹرے پر ہو جائے, آپ کے ہاتھ پر نہ ہو. جو میں نے واقعہ سنایا کہ ہو جاتا ہے تھرموس زیادہ کھل گیا اور جب وہ چائے بھر لیں گے پھر وہ ٹرے آپ کو پیش کریں گے, آپ کپ اٹھا لیں. دیٹ از دا وے اف یو وانٹ ٹو سرو انڈیویجل ٹی, اگر آپ کو ایک ایک کو سرو کرنی تو یہ بھی تو ایک طریقہ ہے. سو ناؤ وی موو ٹوورڈز دا سم آف اردو ورڈز. ہم چند ایسے الفاظ بھی درست کرتے ہیں جو بعض اوقات ہم پروناؤنسیشن کی مسٹیک کرتے ہیں, اور بلکہ اب تو میں چونکہ ہماری انگلش ٹرانسمیشن شروع ہو گئی ہے تو نیکسٹ ویکینڈ کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا دا بردرس فرام یو کے دا گیو اس سم انگلش ورڈ ان وچ دا پیپل میک مسٹیک, تو ہم ان کے انگلش پروناؤنسیشن بھی ٹھیک کروانے کی کچھ کوشش کریں گے. سو لیٹس موو ٹوورڈز آج کے پہلے لفظ کی طرف چلتے ہیں کہ جو ہم عموماً غلطی کرتے ہیں. ایک نظر اپنے آپ میں, آج پہلا لفظ کون سا ہے؟ جی گرے بان. اچھا گری بان جو ہے, جی جناب یہ غلط ہے. تو اب صحیح کیا ہونا چاہیے؟ شاید بہت سارے لوگ گری بان ہی کہتے ہیں, تو چلیں جناب ہمیں صحیح لفظ بھی بتا دیجئے تاکہ اگر یہ غلطی ہم کرتے ہیں تو اب صحیح کہنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. لیکن اب یہ لفظ استعمال بڑا کم ہوتا ہے گریبان جو ہے
بہت کم.
ہاں میں تو میرا خیال اس کے معنی بھی بتائیں, بہت سارے ناظرین تو کہیں گے ہے کیا اس کی معنی کیا ہے گریبان کا, اس پہ اشعار بھی لکھے گئے, ہم شعر بھی سنیں گے, پہلے صحیح سن لیتے ہیں پھر ذرا معنی بھی پوچھتے ہیں کہ اس کی معنی کیا. کیونکہ بہت سارے لوگ خاص طور پہ, میں مزے کی بات بتاؤں, میں وہاں ہند والے اسلامی میں ہانگ کانگ ہم لوگ وہاں تھے انڈونیشیا میں, تو ہند کے اسلامی میں ساتھ تھے, تو وہ بڑی عجیب باتیں بتا رہے تھے, کہہ رہے یہ جو آپ وہ کہتے ہیں نا نشر مقرر, وہ ہم کو سمجھ نہیں آتا یہ نشر مقرر کیا ہوتا ہے. ارے میں نے کہا یہ بھی سمجھ نہیں آتا, کہتے نہیں. اچھا ایک اور انہوں نے جملہ کہا تھا, اس سے پہلے ایک جگہ ہم گئے تو مشورہ تھا ہند کے اسلامی بھائیوں کا, تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہمارا ایک تذکرہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے اس چیز کو نافذ کرنا ہے, اپنی پالیسی کو نافذ کرنا ہے, ہم نے ان تمام چیزوں کو اپنے شہر میں بھی نافذ کرنا ہے. تو بہت دیر بعد کہتے ہیں نافذ کے معنی کیا ہے تو بتا دیں. تو ہم بعضوں کا جو مشکل لفظ بول رہے تھے نا گفتگو میں, تو باپا امیر علیہ السلام اس لیے ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ آسان اردو بولا کریں, بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے. تو گریبان شاید اگر یہ میں سوال کر لوں نا کہ کتنوں کو جواب آتا ہے تو شاید بہت ساروں کو سمجھ نہیں آئے گا. چلے پہلے صحیح ہمارا تلفظ بتا دیں, پھر ہم گریبان کا معنی بھی سمجھتے ہیں اور پھر ان شاء اللہ اس پر شعر بھی سنتے ہیں. اب پتہ نہیں میں بھی جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہتا ہوں نہیں کہتا ہوں. چلیں جی, گریباں, آئے ہائے گریبان جناب, گریبان درست ہے. اب یہ گریبان کے معنی کیا ہے, یہ کس معنی میں یوز ہوتا ہے
گریبان؟ یہ ہمارا یہ والا جو حصہ ہے اس کو گریبان بولتے ہیں.
اچھا یعنی یہ جو کرتے کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو کہیں, اس کو گریبان کہیں گے. اور گریباں کو چاک کرنا یہ ایک غم میں بھی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کوئی شخص بڑا غمگین ہو تو اپنے گریباں کو چاک کر دیتا ہے, اپنے کرتے کو پھاڑ دیتا ہے, گویا عشق کے عالم میں بھی یہ ہوتا ہے اور یہ وجد کے عالم میں بھی ہوتا ہے, بہت زیادہ دکھ ہو اس عالم میں بھی ہوتا ہے. لیکن ماشاءاللہ اس کو
بھی استعمال کیا
جی,
دامن کو
دامن پھاڑنا بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن اس بات کو کس خوبصورت انداز میں امیر علیہ سنت نے پیش کیا, آئیے وہ شعر سن لیتے ہیں.
میں پہنچوں کوئے جانا میں غریبا چا کسینا چا, میں پہنچوں کو شوق تڑ پا کر مدینے میں.
جی
چاکے داماں پہ نہ تھک جائیو اے دست جنوں,
کیا بات
پرزے کرنا ہے ابھی
غریباں. اب اس کا مسئلہ بہت خوبصورت واقعی شعر ہے, لیکن اب اس کا آپ ہمیں جو ہے وہ تشریح بھی بتا دیجیے تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے اور خوشی ہو جائے. بہت خوبصورت شعر.
یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ کی حاضری ہو اور سرکار کی محبت کے اندر آپ اتنے مچل گئے تو آپ اپنے آپ میں نہ رہے, تو آپ نے فرمایا کہ اے دست جنون, یعنی جنون کے اندر آنے والے ہاتھوں, چاکے داماں پہ نہ تھک جائیو, کہ یہ جنون کے اندر آ کر دامان کو ہم نے جو چاک کر دیا پھاڑ دیا ہے اسی پہ ابھی
اکتفانہ
کرنا, چاک کرنا ہے ابھی,
پرزے کرنا
ہے ابھی. اب پہلے تھا چاک, اب ہے پرزے. اللہ کمال, پرزے کرنا ہے ابھی جیب و غریباں ہم
سب کچھ ہم نے سرکار. یہ بارفتگی کی اصطلاحات ہیں, ظاہر ہے کہ اس طرح کرتا کوئی نہیں, لیکن یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ میں پہنچوں کنویں جانا میں غریباں چاک سینا چاک, یعنی سب کچھ, یعنی وہ بارفتگی کا عالم ہونا. اور جیسے مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی نے کہا نا کہ تنم فرسودا جا پاراز ہجرا یا رسول اللہ, دلم پز مرد آواراز اسی آیا رسول اللہ. اب یہ اصطلاحات ہیں کہ بس سرکار کی یاد میں, سرکار کے فراق میں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں گویا سب کچھ قربان کر دیا جائے. سبحان اللہ.
آپ نے علامہ جامی کا شعر بیان کیا, انہوں نے اعلی حضرت کا, انہوں نے امیر علیہ سنت کا, الفاظ میں اختلاف ہے لیکن مفہوم اور معنی اور جو سوچ ہے نا وہ ایک.
سبحان اللہ. یہ بزرگوں کا ہی طریقہ رہا نا کہ اس انداز میں بات کی جائے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بات ہو تو وہ وارفتگی, وہ دیوانگی, وہ انداز ہمیں بزرگ سے ہی ملتا ہے. ایک نظر اپنے آپ میں, اگلا لفظ ہے جہالت. ارے یہ تو بڑا کہا جاتا ہے, جہالت تو ویسے بھی غلط ہے, ہونی نہیں چاہیے, جہالت دور ہونی چاہیے, لیکن یہ جہالت ہے یا کیا ہے, آئیے اس کو ٹھیک کر لیجئے. یاد رہے کہ جہالت ہونی نہیں چاہیے, لیکن لفظ کیا ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک کر لیجئے. جی جہالت ہے, اور جہالت لفظ درست ہے. یہ اپنے آپ کوشش کیا کریں, میں نے پہلے بھی سلسلوں میں عرض کیا تھا, اگر ایک ڈائری بنا لیں اور یہ لکھتے جائیں کہ کیا درست تھا کیا غلط تھا. تو بڑی خوبصورت وکیبلری, بڑی خوبصورت آپ کے پاس ایک سمجھے کہ لسٹ بنتی جائے گی, اور آپ اگر اس کو گفتگو میں شامل کرتے جائیں گے تو اردو بھی جو ہے وہ درست ہوتی رہے گی. مدنی چینل بھی کتنا پیارا چینل ہے, ہماری شرعی رہنمائی بھی کرتا ہے, ہمارے پریکاشنز بھی ہمیں سیفٹی کے لیے اپنی حفاظت کے لیے بھی مدنی پھول دیتا ہے, ہمارے تلفظ کی بھی درستی کراتا ہے. کیا بات ہے مدنی چینل کی. ہم ان شاء اللہ جی
نے فرمایا نا کہ جہالت نہیں ہونی چاہیے, اس سے مجھے ایک بات یاد آئی اپنے زمانے طالب علم کی.
جی
جہالت ہونی نہیں چاہیے لیکن جہالت کی معرفت اور پہچان ہونی چاہیے. ہمارے استاد صاحب سے ایک طالب علم نے سوال کیا تھا کہ استاد صاحب ہم ایک جامعے سے دوسرے جامعے کی طرف منتقل ہو رہے تھے تو کوئی نصیحت فرمائیے. ایک بچے نے سوال کیا کہ استاد صاحب ہمیں کتنا علم سیکھنا چاہیے. فرمایا اتنا علم سیکھو کہ تمہیں اپنی جہالت کا اندازہ ہو جائے.
اللہ, جہالت پتا ہوگی تو دور کریں گے نا, بڑی خوبصورت بات ہے. بیماری پتا ہوگی تو علاج کریں گے. جی ارے جہالت پر بھی شعر آپ نے ڈھونڈ لیا, کیا بات ہے.
علم حاصل کرو جہل زائل کرو, علم حاصل کرو جہل زائل کرو, پاؤ گے راحت قافلے میں چلو, پاؤ گے راحت قافلے
گویا جہالت دور کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کیا جائے. چلیں مدنی چینل کے ناظرین, مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر لیجئے, انشاءاللہ علم دین کے بے شمار مدنی پھول حاصل ہوں گے. میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں, اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنت رسول اللہ کی.
تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جبری کر کر چلے تو گلے لگانا مدینے والے.
سنت رسول اللہ کی میں آج انشاءاللہ ہم سرما لگانے کی سنتیں اور آداب سنیں گے. پہلے سندھی زبان میں انشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی بیان کریں گے, پھر انشاءاللہ ہم بلوچی زبان میں اس کو سنیں گے, اور اللہ نے چاہا ہمارے انگلش مبلغ سے انگلش میں بھی سنیں گے انشاءاللہ. جی
الحمدللہ اج سرمے لگائیں جو سنتوں آداب انشاءاللہ تجل کچھ سے کھنجی سعادت حاصل کندا سے. سرمو لگائن اساں جے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی انتہائی پیاری پیاری اے میٹھی میٹھی سنت ہے. سرکار نامدار مدینے جا تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سمن محل پنجے مبارک اکھن میں سرمو وجھندا ہا, تے کرے اساں کے بھی سمن کھا پیری سنت جی پیروی جی نیت سا پنجے اکھ میں سرمو پائن گھرجے.
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم سرما سوتے وقت استعمال فرماتے تھے, چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی وسلم سونے سے پہلے ہر آنکھ میں سرمائے عصمت کی تین سلائیاں لگایا کرتے تھے. جی
تین کرے اساں کے بھی گرجے ترات جو جے وقت بھی سمو سرمو پائن نہ وساریوں. سمن وقت سرمو لگائن میں یا مصلحت بھی آئے جو سرمو زیادہ دیر تائیں اکھن میں رہندو اے اکھن جی مسامن میں سرایت کرے اکھن کے فائدہ پہنچائیں دو.
دیکھیں رات کے وقت سرما لگانے کی کتنی پیاری حکمت بیان کی گئی کہ اگر رات کو سونے سے پہلے سرما لگایا جائے گا تو پھر آنکھیں بند ہو جائیں گی, اور یہ سرما زیادہ وقت آنکھوں میں رہے گا تو اس کی برکتیں اور جو اس کی تاثیر ہے وہ آنکھوں کو فائدہ پہنچائیں گی. سبحان اللہ.
ابن ماجہ جی روایت آئے سبنی سرمن میں بہتر سرمو اسمد آئے.
سبحان اللہ.
جو یو نظر کے روشن کرے تو پلکن کے اگائے تو.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ تمام سرموں میں بہتر سرما اسمد ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکے اگاتا ہے. تو کوشش کریں کہ اسمد سرما حاصل کر کے, ویسے مدینہ منورہ میں ملتا ہے اصلی, اگر مل جائے تو اس کی بے شمار برکتیں ہیں. جی
سرمے پین جو کو طریقو ان کتاب میں لکھل آئے سنتوں آداب میں, اساں جا پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنی مقدس اکھن میں سرمے جوں ٹے سرائیوں استعمال فرمائیندا ہوا, اکثر انہی تے عمل ہو, پر کن روایتن میں ساجی اکھ مبارک میں ٹے سرائیوں کھابی میں بجو بھی ذکر آئے, شمائل رسول میں آئے ہن طرح بیان کیا ویو آئے تا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر اکھ مبارک میں بب سرائیوں وجھندا ہا
ایک سرائی بنی مبارک اکھین میں وجدا
اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سرما لگانے کا طریقہ جو سنت طریقہ ہے غور سے سن لیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دونوں مقدس آنکھوں میں سرمے کی تین تین سلائیاں استعمال فرماتے اور اکثر اسی پر عمل تھا. تاہم بعض روایت میں سیدھی آنکھ مبارک میں تین سلائیاں اور بائیں میں دو کا بھی ذکر آیا ہے اور شمائل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اسی طرح بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر آنکھ مبارک میں دو دو سلائیاں سرمے کی ڈالتے اور ایک سلائی کو دو مبارک آنکھوں میں لگاتے. تو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ان تینوں مختلف طریقے باری باری ہر طریقے پر عمل کر کے اس سنت طریقے پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سرما لگانے کی بھی سنت کی نیت سے سرما لگانے کی توفیق عطا فرمائے. چلتے ہیں ہمارے بلوچی مبلک کی طرف کے جو گفتگو ہوئی اس کو کچھ بلوچی زبان میں بھی سمرائز کیجیے.
کنانینو اسلامی علمک اینو انشاءاللہ جنن خنتی تی کیرے سرما خلنگنا طریقہ بنینا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا سرما خلنگ کیرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نا سنت مبارکہ وگر نن کیرے تینا خنتی تی سرما شاغینا تو دارتن کیرے ننے سنت نا زی عمل کرننگ نام ثواب ملک اور دانا دنیاوی فائدہ ملک. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کیرے خاچنگن مست سرما استعمال کرے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے فرا کہ مدینہ نا تاجدار ننا استتا قرار صلی اللہ تعالی وسلم خاچنگن مست ہر خنٹ کیرے مسے مسے سلائی عصمت سرما شاغر. تو انینو اسلامی علمک اسی تو دا معلوم مس کہ سرما استعمال کرنے کیرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نا سنت مبارک ہے اور دا خاچنگ نا ٹائم سرما شاغنگ خنتے ٹی سرما شاغنگ نا حکمت دا دے کہ سرما شاغنگ ان پر کیا رہے ان خاچنا تو سرما کیا رہے بعض زیادہ وقت اس کا ننا خنتے ٹی سلک تو اس ننا خنتے کیا رہے زیادہ فائدہ ہے. اور ابن ماجہ روایت ہے کہ تمام سرما تیٹی کیا رہے عصمت کیا رہے کلن جوانو سرمائی کہ دا بینائی ہم روشن کے اور ننا خنت پجگو دادی ہم پیدا کے.
سبحان اللہ.
اور سرما خلنگ نا طریقہ بنے نا کہ حدیث مبارک اٹھے کہ ارے مدینہ نا تاجدار اور ننا استتا قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارے تینا ار ارت و خنت اٹھے کہ ارے مسی مسی سرما سلائی سرما شاغر اور اکثر کے ارے نما اندہ رضیہ عمل اصل. لیکن بعض وقت کے ارے نم تینا راستی کو خنٹ کے ارے مسے سلائی اور چپی کو خنٹ کے ارے ارا سلائی ہم شاغان ارے. تو نن اردو طریقہ کا عمل کے تو ننے اردو طریقہ کے ارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نا سنت تو ننے ہم انشاءاللہ اور تم ثواب ملے گا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. انگلش ویورز کے لیے اگر ہمارے انگلش مبلغ دعوت اسلامی سنت رسول اللہ کی جو سیگمنٹ ہے سرما لگانے کی سنتیں اور آداب اگر کچھ بیان کر دیں.
Today, inshallah, Azawajal, in this segment, we are learning the sunnat of surma, which in the English language, the word used for it is khol.
Khol.
A few blessings, a few sunnats regarding this. It is mentioned that the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to apply surma on a night before going to sleep. And there are blessings of wearing it at night, because then a person goes to sleep immediately and he can take maximum benefit from wearing that surma.
Mm-hmm.
It's mentioned in Sunan Ibn Majah, there is a narration that the best surma amongst all of them is known as ismad. Mm-hmm. This is a particular type of surma. And the benefit of this is that it strengthens your eyesight and it grows the eyelashes.
Mm-hmm.
And like mentioned before, it is sunnat to wear this before sleeping. And in terms of the method of wearing the surma, there are a few different narrations. A summary of them, inshallah, I mentioned before you. One method is to apply three times in each eye. Yani three times in your right eye and three times in your left eye. And on each occasion, putting the applier back into the bottle and applying surma. The second method mentioned is to apply three times in your right eye and two times in your left eye. And the third method mentioned is to apply twice in each eye and then on the last application use that for both your right eye and the left eye.
Beautiful.
And here the ulama, the scholars mention that one should try to act upon each of these at different times in different days so that you get the blessing of acting upon all of them.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ بعض اوقات سرمے کی جو بوٹل ہے وہ گھر کے سارے افراد یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر آپ نے سرما لگا لیا تو کسی صاف کپڑے سے یا ٹشو پیپر سے اس سلائی کو صاف کر دیں, کہ اب وہی سلائی واپس سرما دانی میں آپ نے رکھ دی اور کوئی اور آ کر اپنی آنکھوں میں لگائے تو بہتر یہ ہے کہ دوسرے کے لیے اب پہلے سلائی کو صاف کر کے رکھ دیں. بعض اوقات آنکھوں میں کسی کے زخم ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ہمیں پرابلم بھی نہ ہو اور اس سے زیادہ صفائی بھی ہو جاتی ہے.
یہاں میں تین باتیں عرض کروں گا مختصر. ایک تو یہ کہ سنتیں انہوں نے بیان فرمائی کہ کس طرح سرما لگایا جائے گا, اور سرما لگاتے وقت کی جو دعا ہے وہ ہے اللہم متعنی بسمائی, اور سرما لگانے کی جو ایک حکمت بتائی گئی کہ اس سے نظر تیز ہوتی ہے. میرات المناجی میں یہ بھی لکھا ہے کہ رات کو سوتے وقت سرما لگانا فقیری یعنی غربت کو دور کرتا ہے. اور ایک آخر میں شرعی مسئلہ میں بیان کروں گا, بہار شریعت میں فتاوی علمگیری کے حوالے سے لکھا ہے کہ سیاہ کالے رنگ کا سرما یا کاجل لگانا مرد کے لیے بقصد زینت یعنی بیوٹی اور خوبصورتی کی نیت اور ارادے سے مرد کے لیے سیاہ کالا سرما لگانا یا کاجل لگانا یہ مکروہ ہے, اور اگر یہ نیت نہ ہو تو مکروہ نہیں.
اگر رات کو آنکھوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے لگائے تو ٹھیک ہے, بیوٹی کے لیے زینت کے لیے لگانا جو ہے مرد کے لیے منع ہے. جی اب آپ شعر بھی سنائیں گے کوئی,
جس کی طرف شیخ طریقت امیر علیہ السنت نے اشارہ فرمایا.
مولانا حسن رضا خان صاحب کا بھی ایک شعر ہے, پہلے آپ چلیں امیر علیہ السنت کا سنائیں پھر ہم وہ آپ سے وہ بھی سنائیں.
لگاؤ تم آنکھوں میں خاک مدینہ, لگاؤ تم آنکھوں میں خاک مدینہ, کوئی اس سے بہتر بھی سرما بھلا
حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب کا غالباً شعر ہے. ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی, ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خاک مزار مدینہ.
ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی, ملائک لگاتے شب و روز خاک مزار مدینہ.
جی وہ آیا وہ شعر پر آ رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک بات کر دوں کہ یہ جو مدینے کی مٹی پر جو امیر علیہ سنت توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ اس سے بہتر بھی کوئی سرما ہے, امیر علیہ سنت جب خود مدینہ شریف تشریف لے جایا کرتے آپ کے قافلے کے افراد اور آپ خود بھی اسلامی بھائی جو ہے وہ اپنے ساتھ ایک سلائی رکھا کرتے, اور باپا نے شاید رفیق الحرمین میں بھی یہ لکھا ہے کہ جب موقع ملے تو مدینے کی مٹی جو ہے اس کو سلائی میں ڈال کر آنکھوں میں لگا لیا کریں. بلکہ امیر علیہ سنت کا یہ معمول مجھے پتا چلا کہ جب آپ دربار رسالت میں حاضری کے لیے جاتے صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے کی مٹی کا سرما پہلے آنکھوں میں لگاتے اور پھر بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے. تو یہ وہ دیکھ رہے, یہ وارفتگی ہے نبی پاک کے در کی مٹی جو ہے اس سے اتنا پیار ہے, اور کیوں نہ ہو. ایک اور جگہ غالب مفتی اعظم ہند کا شعر ہے, وہ لکھتے نا نہ ہو آرام جس بیمار کو صحت. مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر خاندان اعلی حضرت کے اشعار کی, اچھا بڑے سملر ہوتے ہیں اور بڑے آؤٹ کلاس ہوتے ہیں. مولانا حسن رضا خان صاحب مجھے یاد آ گیا, وہ لکھتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, یعنی جس کو سب نے بنا کر دیا ہو نا اس کو فارمولا کیا دے رہے ہیں, کسی بڑے ہاسپٹل کا نہیں. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے.
نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, نہ ہو آرام میں جس بیمار خانے سے اٹھا لے جا
تھوڑی
تھوڑی خاک کے راستانے سے.
کلام کو میرا خیال ہے ون آف ماسٹر پیس کہا جائے مولانا حسن رضا خان صاحب کا. اس کا مقطع اتنا شاندار, کہتے ہیں نا بالکل جو ہارا ہوا تھکا ہوا شخص ہوتا ہے, جس کو کہنا کہ غم کی کیفیت ہوتی ہے, کیا بات لکھی, نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ اس نے عمل ہی ہے, حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے, نہ پہنچے ان کے در پر
نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حس پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے. حسن کیا پوچھتے ہو
گئے
گزرے زمانے سے, حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے.
اب اس میں مولانا حسن رضا خان صاحب کا کیا معافی ضمیر ہوگا, لیکن سمجھ ہی آتا ہے کہ ایک تو حسن عمل بھی نہیں ہے, اب گناہ ہوئے ہیں تو حاضری بھی نہیں ہو رہی کہ چلو وہاں جا کے شفاعت کی خیرات مل جانی ہے, یعنی دونوں کام نہیں ہو رہے, نہ حسن عمل ہے نہ آقا کے قدموں کی حاضری ہے. اب بچا کیا ہمارے پاس, حسن اب مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو گئے گزرے زمانے سے, کیا بارفتگی والی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں واقعی گناہوں سے بچنے کا اور گناہوں کی معافی کا ایک ایسا در اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے. رب کریم ہمیں بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کی حاضری عطا فرمائے. چلتے یو کے والوں کے پاس, بھائی یہ تھوڑے مشکل مشکل شعر ہو گئے, اور مجھے وسیم بھائی پتا ہے آپ کو بھی ماشاءاللہ اشعار سے بڑا شغف ہے, تو کچھ ایک دو شعر کی ٹرانسلیشن جو ہے کچھ تشریح ہمارے انگلش ویور کو بھی بتا دیں, پھر ہم نے کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرنی ہے. انجوائنگ دیٹ پرٹیکولر سیگمنٹ
صاحب؟ Absolutely, Ajit Sahib. Alhamdulillah. You know, they say that everybody speaks different languages, lekin the language of ishq, the language of love, it has no boundaries.
No boundaries. Absolutely right.
Anybody can understand. But on your request, inshallah, the last shair you read, Kalam of Sayyidi Ala Hazrat, Zadre Jarkar Teri Pehzaron Ke. Yani, Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, the dust which comes from your blessed Nalain Sharif, تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے, یعنی بیکمز دا کراؤنز آف دا اسٹارز ان دا اسکائی.
اللہ اللہ, لک ایٹ دا لک ایٹ دا کمپیریٹیو فضیلت. سبحان اللہ سبحان اللہ,
اللہ اکبر اللہ اکبر. دا ون یو مینشن از ویل از ویری انٹرسٹنگ اج سر,
سبحان اللہ,
فرام قصیدہ معراج, ستم کیا کیسی مت کٹی تھی,
کمر
یعنی دا شیر اب جی کمر و خاک ان کے راہ گزر کی, اٹھا نہ لایا کے ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا میٹے تھے. ناؤ ہیئر سم آف دا علماء دا اسکالرز ہیو ریٹن دیٹ لک ایٹ دا انٹلیکٹ آف سیدی اعلی حضرت دیٹ دا واقعہ آف معراج ٹک پلیس آن دا 27th آف رجب, اینڈ آن دا 27th یعنی دا منتھ از اباؤٹ ٹو اینڈ, سو یو کانٹ آلویز فلی سی دا مون ان دا اسکائی.
اوکے,
سو سیدی اعلی حضرت امیڈیٹلی آئیڈینٹیفائیڈ دس, اینڈ ان ہز کلام وین ہی واز رائٹنگ ہی یعنی ڈوئنگ اشارہ ٹو دا مون سیئنگ دیٹ ویئر ور یو, یعنی because you weren't visible that night, where were you, had you been there, taken the khak on which the Prophet sallallahu alaihi wasallam had walked, and these things that appear on you, daag, yani ke stains you could say, if you had taken that, then perhaps you would have cleaned these from yourself.
Wow, 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 subhanallah.
How deep is that meaning?
Subhanallah. Kya comparatively mein to khatam hai na ala hazrat ki shayari, taqabul jo bayan kar.
And the most amazing, the most...
Kya baat hai, faizan-e raza shuru ho gaya, ji farmaiye. Ji, carry on brother, carry on.
Ji, I was going to say the most amazing thing is when you study Kalam-e-Raza and such depth, such meaning, and then when you realize that Shairi is something that Sayyidi Ala Hazrat did on the side. یعنی اف یو ٹو لک ایٹ ہز کلام یو تھنک دیٹ سمبڈی اسپینڈ ہز ہول لائف رائٹنگ دس کلام اینڈ یو وڈ اسٹل بی امیزڈ بٹ دین وین یو ریئلائز دیٹ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت واز اے ماسٹر ان سو مینی ڈفرنٹ سائنسز ایز ویل اینڈ ہی روٹ شاعری ایز اے ہابی ایز این انٹرسٹ دین یو تھنک دیٹ ڈیفینیٹلی دس از دا ورک آف دا مجدد آف دا لاسٹ سینچری
اعلی حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ شاعری کے لیے کوئی بہت اسپیئر وقت نہیں کرتے تھے بلکہ اس طرح کتابوں میں ملتا ہے کہ جب فریش ہونا چاہتے تھے کام سے تھک جاتے تھے تو قلم اٹھا کر کچھ اشعار لکھنا شروع کرتے تھے تو نہ شاعری کی حوث نہ پروا ردی تھی کیا کیسے کافی تھے چلے چلے انشاءاللہ کسی اور سلسلے میں مزید کلام رضا پر برکتیں حاصل کریں گے. چلتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے حکومت رسول اللہ کی.
عرش پر بھی سلطنت ہے فرش پر بھی سلطنت دونوں عالم میں تمہاری ہے حکومت یا رسول.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حکومت رسول اللہ کی اس سیگمنٹ میں ہم کیا سیکھیں گے اور کیا سنیں گے؟ یاد رہے اختیارات اتھارٹی اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تشریعی یعنی کسی فعل کو فرض یا حرام یا واجب یا مکروہ یا مستحب یا مباح کر دینا, یعنی یہ اختیار کسی کے پاس شریعت کے اندر ہو یہ کہلاتا ہے تشریعی اختیارات. اور دوسرا اختیارات ہوتے ہیں تکوینی جس کے بارے میں آتا ہے جیسے کسی کو زندہ کرنا, کسی کو مارنا, کسی کی حاجت پوری کر دینا, کسی سے مصیبت دور کر دینا وغیرہ وغیرہ. سبحان اللہ, اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں قسم کے اختیارات اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے. سبحان اللہ, میرے رب عز و جل نے یہ اختیارات جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے. اب صدر الشریعہ بدر الطریقہ بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں. آپ تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو اختیارات ہیں آپ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہیں, تمام جہان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحت تصرف کر دیا گیا, جو چاہیں کریں, جسے جو چاہے دیں, جس سے جو چاہیں واپس لیں, تمام جہان میں ان کے حکم کا کوئی پھیرنے والا نہیں, تمام جہان ان کا محکوم ہے اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں, تمام آدمیوں کے مالک ہیں, جو انہیں اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت سے محروم رہے, تمام زمین ان کی ملک ہے, تمام جنت ان کی جاگیر ہے, ملکوت سماوات والارض سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر فرمان ہیں, جنت و نار کی کنجیاں دست اقدس میں دے دی گئیں, رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں, دنیا اور آخرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کا ایک حصہ ہے, احکام تشریعیہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبضے میں کر دیے گئے کہ جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں, جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں اور جو فرض چاہیں معاف فرما دیں. سبحان اللہ, جب ہی تو امام عشق و محبت اعلی حضرت لکھتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا.
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا.
انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں ہم یہی ڈسکس کریں گے, ہم اسی پر مدنی پھول لیں گے کہ کیسی کیسی اتھارٹیز, کیسے کیسے اختیارات اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے. بہت سارے مسکنسپشنز دور ہوں گے, بہت سارے وسوسے دور ہوں گے, بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی. ہم جب ہی تو کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, آقا چنین و چنا تمہارے لیے,
بنے دو جہاں تمہارے لیے. آپ سنتے جائیں گے ایمان تازہ ہوتا جائے گا. آج پہلا واقعہ عرض کروں گا انشاءاللہ, ہر سلسلے میں ایک واقعہ, ایک ایسا انسیڈنٹ ہم سنیں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے, صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے, اور سیاہ ستہ اور اس کے علاوہ بہت سی کتب احادیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. فرمایا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ عرض کی حضور میں نے رمضان میں وہ کام کر لیا, یعنی اپنی عورت سے قربت اختیار کر لی. فرمایا اب کفارے کی بات ہو رہی ہے, غلطی ہو گئی نا, کیا غلام آزاد کر سکتا ہے؟ عرض کی لا, آقا نہیں استطاعت رکھتا. فرمایا لگاتار 2 مہینے روزے رکھ سکتا ہے, کیونکہ یہ دوسرا آپشن تھا شریعت نے دیا تھا. عرض کی لا یا رسول اللہ نہیں رکھ سکتا. فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لا میں یہ بھی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, اتنے میں کسی نے پیارے آقا علی صلوات والسلام کے پاس کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا, ہدیہ پیش کیا. نبی پاک علی صلوات والسلام نے اسی شخص کو بلایا اور کہا کہ یہ لو اور اسی خیرات کر دو. اب ذرا غور کیجئے, یعنی 60 مسکینوں کو کھلانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے, نبی پاک نے کام پورا کر دیا. اب ایک اور اسٹیپ آگے بڑھ کر وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے سے زیادہ کسی محتاج پر مدینے میں مدینے بھر میں کوئی گھر ہمارے برابر محتاج نہیں ہے. آقا مجھ سے زیادہ غریب ہی نہیں ہے کوئی مدینہ شریف میں, اب میں کس کو تقسیم کروں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے الفاظ ہیں, یہ سن کر میرے آقا مسکرائے, اتنا ہنسے کہ یہاں تک کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے, اور فرمایا جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے. اب یہ کیسا اختیار ہے کہ خود ہی عطا فرمایا کفارے کے لیے, اور خود ہی فرمایا خود ہی کھا لو اور یہی تمہارا کفارہ ہو جائے گا. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, یہاں سنن ابی داؤد میں مروی ہے کہ یہ خاص اسی شخص کے لیے رحمت تھی. آج کوئی ایسا کرے تو کفارے سے چارہ نہیں. اگر کوئی ایسا کرے کہ جناب خود ہی اس سے غلطی ہو جائے, کھجورے خریدے اور خود ہی کھا لے, یہ نہیں چلے گا. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتھارٹی تھی, میرے آقا کو وہ اختیار حاصل تھا کہ اس سے کفارہ ہی معاف فرما دیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ بخاری شریف کی میں نے آپ کو حدیث پیش کی ہے. ریئلائز, ٹرائی ٹو ریئلائز, کیا قدرت تھی میرے آقا کی, کیا حکومت تھی, رب کی کتنی بڑی عطائیں ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ایک شعر ہے نا, کنجیاں دی اپنے خزانوں کی خدا نے, کنجیاں دی اپنے خزانوں کی خدا نے, محبوب کیا مالک و مختار بنا.
کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے, کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے, محبوب کیا مالک و مختار بنایا. کون نے بنائے گئے سرکار کی خاطر, سرکار بنایا کون نے کی خاطر
تمہیں
سرکار بنایا.
میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, سلسلہ عالم تیرا پروانہ کا وقت ختم ہوا. رب کریم ہم سب کو مدنی چینل پابندی سے دیکھنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
دوشم میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ.
خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی, یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے.
دوشم میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ.